سو بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی. ہمارے مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عاشقانہ عارفانہ اشعار ہیں, سو بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی. اللہ والوں کی صحبت, اللہ والوں کی نظر کبھی رائے گاہ جاتے نہیں دیکھی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے شیخ کی نظر کی برکات, ان کی صحبت کی برکات اور ثمرات اور انوارات سے بھرپور نوازے. وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی, ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی, پیمانۂ رحمت تو جھلکتا ہے آج بھی, پیمانۂ رحمت تو جھلکتا ہے آج بھی, ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی, پیمانۂ رحمت تو جھلکتا ہے آج بھی. وہ درد جو ارواح کی کلیوں کو ملا تھا, وہ درد جو ارواح کی کلیوں کو ملا تھا, ہر چاک گریباں سے مہکتا ہے آج بھی, ہر چاک گریباں سے مہکتا ہے آج بھی. وہ درد جو ارواح کی کلیوں کو ملا تھا, ہر چاک گریباں سے مہکتا ہے آج بھی, ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی, پیمانۂ رحمت تو جھلکتا ہے آج بھی. اعجاز نظر دیکھیے ساقی ازل کا, اعجاز نظر دیکھیے ساقی ازل کا, اشکوں میں لہو میرے ٹپکتا ہے آج بھی, اشکوں میں لہو میرے ٹپکتا ہے آج بھی. اعجاز نظر دیکھیے ساقی ازل کا, اشکوں سے لہو میرے ٹپکتا ہے آج بھی. جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے, جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے, سو بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی, سو بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی. جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے, سو بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی, ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی, پیمانۂ رحمت تو جھلکتا ہے آج بھی. وہ جام محبت تیرا نایاب نہیں ہے, وہ جام محبت تیرا نایاب نہیں ہے, سینوں سے اہل درد کے ملتا ہے آج بھی, سینوں سے اہل درد کے ملتا ہے آج بھی. وہ جام محبت تیرا نایاب نہیں ہے, سینوں سے اہل درد کے ملتا ہے آج بھی, ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی, پیمانۂ رحمت تو جھلکتا ہے آج بھی. اختر ہماری درد پسندی کی انتہا, اختر ہماری سرد پسندی کی انتہا ہے وصل مگر دل تو تڑپتا ہے آج بھی ہے وصل مگر دل تو تڑپتا ہے آج بھی اختر ہماری درد پسندی کی انتہا ہے وصل مگر دل تو تڑپتا ہے آج بھی ہے وصل مگر دل تو تڑپتا ہے آج بھی ہاں وہ در میں خانا تو کھلتا ہے آج بھی پیمانۂ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی یا اللہ معرف القرآن سے ایک ضروری مضمون پڑھ کر سنا جائے گا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 سے اور آیت نمبر 30 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله مولانا العظيم. ترجمہ آیات کا یہ ہے نہ بناویں مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر اور جو کوئی یہ کام کرے تو نہیں اس کو اللہ سے کوئی تعلق ہے مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بچاؤ اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آپ کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ گے اپنے جی کی بات یا اسے ظاہر کرو گے تو جانتا ہے اس کو اللہ اور اس کو معلوم ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ ہے زمین میں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جس دن موجود پائے گا ہر شخص جو کچھ کی ہے اس نے نیکی اپنے سامنے اور جو کچھ کی ہے اس نے برائی. آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس میں پڑ جاوے فرق دور کا اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے سے اور اللہ بہت مہربان بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر. اور خلاصہ تفسیر اس کا یوں ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ظاہراً یا باطناً کفار کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے. یہ تجاوز دو صورت سے ہو سکتا ہے, ایک یہ کہ مسلمانوں سے بالکل ہی دوستی نہ رکھیں, دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی دوستی ہو اور کفار کے ساتھ بھی. دونوں صورتوں میں کفار سے دوستی ممانعت میں داخل ہے اور جو شخص ایسا کام کرے گا سو وہ اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں. یعنی جن دو شخصوں میں باہم عداوت ہو ایک سے دوستی کر کے دوسرے سے دوستی کا دعویٰ قابل اعتماد نہیں ہو سکتا, مگر ایسی صورت میں ظاہری دوستی کی اجازت ہے کہ تم اس سے کسی قسم کا قوی اندیشہ رکھتے ہو یعنی وہاں نقصان کا اندیشہ ہو تو وہاں دفع ضرر کی ضرورت ہے یعنی نقصان سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم سے ڈراتا ہے کہ اس کی ذات سے ڈر کر احکام کی مخالفت مت کرو اور خدائی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس وقت کی سزا کا خوف کرنا ضرور ہے. آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم دل ہی دل میں پوشیدہ رکھو گے اپنا معافی ضمیر یا اس کو زبان اور جوارح سے ظاہر کر دو گے, اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں جانتے ہیں. اور اسی کی کیا تخصیص ہے, وہ تو سب کچھ جانتے ہیں, جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے, کوئی چیز ان سے مخفی نہیں. اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت کامل بھی رکھتے ہیں. سو اگر تم کسی امر قبیح کا ارتکاب کرو گے, جو خواہ ظاہراً یا باطناً ہو, تو وہ تم کو سزا دے سکتے ہیں. اس روز ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی پائے گا. لہذا اس روز اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا جو شخص کے اور اس روز کے درمیان دور دراز کی مسافت حائل ہوتی, یعنی وہ یہ وقت نہ دیکھ پاتا تاکہ اپنے اعمال بد کا معائنہ نہ کرنا پڑتا. اور تم سے پھر دوبارہ کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم و شان سے ڈراتے ہیں, اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں کے حال پر. اس مہربانی سے یوں چاہتے ہیں کہ سزا آخرت سے بچے رہیں, اور بچنے کا طریقہ ہے اعمال بد کا ترک کرنا, اور ترک کرنا عادتاً بغیر ڈرانے کے ہوتا نہیں, اس لیے ڈراتے ہیں. پس یہ ڈرانا عین شفقت و رحمت اور مہربانی کے. معارف و مسائل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ کفار سے, اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھنے کو منع فرمایا ہے, اور یہاں پر مختلف آیات اس کی دلائل میں ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اے ایمان والوں, میرے دشمن اور اپنے دشمن یعنی کافر کو دوست مت بناؤ کہ تم ان کو پیغام بھیجو دوستی کے. اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ان سے دوستی کی تو وہ سیدھے راہ سے گمراہ ہو گیا. اور ارشاد فرماتے ہیں, یعنی اے ایمان والوں, یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ کیونکہ وہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, مسلمانوں سے ان کو کوئی دوستی اور ہمدردی نہیں, تو جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مجادلہ میں, یعنی آپ نہ پائیں گے کسی قوم کو جو یقین رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ وہ دوستی کریں ایسے لوگوں سے جو مخالف ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے, خواہ وہ اپنے باپ دادا ہی ہوں یا اپنی اولاد یا اپنے بھائی یا اپنے خاندان والے. تو یہ سب مقامات پر اللہ تعالیٰ نے, اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کفار سے دوستی کو منع فرمایا ہے, اور بڑی سخت وعیدیں اس پر آئی ہیں, اور یہاں تک فرمایا ہے کہ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہیں میں شمار ہوگا. گزشتہ مضامین میں جب بھی میں نے قرآن پاک کی آیات کے حوالے دے کر یہ بات سنائی ہے کہ غیروں کی نقل کرنا, غیروں کی وضع قطع بنانا, غیر مسلموں کی وضع قطع بنانا, ہمارے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آدمی نقل اسی کی کرتا ہے جس کی محبت ہوتی ہے یا عظمت ہوتی ہے. لہذا یہ مضمون اس میں بھی جا کے مل جاتا ہے, مرج ہو جاتا ہے کہ ان سے دوستی رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ان جیسا ہو جانا خدا نخواستہ, اور محبت کا معاملہ رکھنا منع ہے. لہذا جب ہم کسی کی نقل کرتے ہیں, غیروں کی نقل کرتے ہیں, تو یقیناً ان کی محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے. ہم سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ہمارے دل میں اس اللہ کے رسول کی محبت ہے, تو ہم سنت پر عمل کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے حبیب اللہ کے پیارے حبیب سب محبوب ہستی کی ادا ہے, اس کو ہم اختیار کرتے ہیں. اور یہی محبت اگر غیروں سے ہو خدا نخواستہ, تو پھر ہم ان کے وضع قطع کو اچھا سمجھیں گے کیونکہ محبت ہی اس کا سبب ہوتی ہے. تو اس لیے میرے دوستو سمجھانا یہ مقصود ہے, اللہ کرے میری بات میرے دل میں اتر جائے اور ہم سب مسلمانوں کے دل میں اتر جائے, اور ٹھیک ٹھیک بات عرض کر دوں کہ بھائی غیروں کی وضع قطع بنانے میں, اور حدیث شریف میں بھی اس کی صراحت ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبہ بقوم فہو منہم, اس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہیں میں سے ہوگا, اور اس کا بنیادی سبب یہی محبت ہے کہ محبت کی وجہ سے وہ اس کی نقل کرتا ہے, اس کی وضع قطع بناتا ہے. تو اب آگے اس میں بہت کام کی باتیں ہیں معارف و مسائل میں جو میں پڑھ کر سناتا ہوں, کہ یہ مضمون بہت سی آیات قرآنیہ میں کہیں مفصل کہیں مجمل مذکور ہے، جس میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ موالات اور دوستی اور محبت سے شدت کے ساتھ روکا گیا ہے۔ تین طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ باتیں جو محبت سے متعلق ہیں، اس کو کہتے ہیں ایک درجہ مواصلات کا ہے، تعلقات کا، کہ جس میں ایک عام انسان کے ساتھ چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو تو ہمدردی اور خیر خواہی اور نفع رسانی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ بجز کفار اہل حرب کے، اہل حرب وہ جو مسلمان اور اسلام دشمن لوگ ہیں اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، تو یہ اہل حرب کہلاتے ہیں۔ تو ان کے علاوہ باقی تمام انسانوں کے ساتھ یہ مواصلات کا جو درجہ ہے، یعنی ہمدردی اور خیر خواہی اور نفع رسانی، یہ عام ہے، تو یہ مواصلات کا درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ آتا ہے موالات کا، کہ ان سے محبت، قلبی محبت رکھنا، تو یہ بالکل ممنوع ہے، چاہے وہ حربی ہو چاہے غیر حربی ہو، ایسے کافر جو بھی کافر ہے اس کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، موالات جسے کہتے ہیں۔ تو یہ تعلق رکھنا بالکل حرام ہے، چاہے وہ حربی ہو چاہے عام ہو۔ اور اسی طرح سے اس کے نچلے درجے میں اگر ہم آ جائیں تو مومن فاسقین، جو گناہگار لوگ ہیں، مومن تو ہیں لیکن گناہ، بھائی بیٹھ جاؤ، ٹک کے کہاں جا رہے ہیں، آنا جانا کرتے ہو، خلل نہ ڈالا کرو۔ تو محبت کا تعلق مومنین فاسقین سے، ایمان والے تو ہیں لیکن گناہوں میں، کھلے عام گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، کھلے عام۔ ایک آدمی ہے چھپ کر کوئی گناہ کرتا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس کا اللہ کا معاملہ ہے، لیکن کھلے عام گناہ کرنا اور اس پر توبہ بھی نہ کرنا اور اس پر ڈلے رہنا، تو ان سے بھی محبت رکھنا جو ہے یہ منع ہے، منع ہوگا اسی اعتبار سے، اسی درجے کے اندر۔ غرض یہ کہ تیسرا درجہ مدارات کا ہے، کہ جس کے معنی ہے ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ کے ہیں، یعنی ایک آدمی معاشرے میں زندہ ہے، اس کا میل جول ہے، اس کے تعلقات ہیں، اس کا لین دین ہے، اس کی تجارت ہے، اس کی نوکری ہے، تو اس طرح سے کہ غیر مسلموں سے بھی تعلق رکھنا پڑتا ہے، تو یہ درجہ مدارات کا ہے کہ ان کے ساتھ ظاہری خوش خلقی ہو، یعنی قلبی محبت تو کسی سے بھی جائز نہیں، لیکن مدارات کے درجے میں جو ہے وہ یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ مدارات، اور اسی کے اندر ضرر سے بچنا بھی آ گیا۔ فرمایا کہ جب اس سے مقصود ان کو دینی نفع پہنچانا ہو، یا وہ اپنے مہمان ہو، یا ان کے شر اور ضرر رسانی سے اپنے آپ کو بچانا مقصود ہو۔ تین طریقے کی بات ہے، کہ ایک تو یہ کہ ان کو کسی طرح دین کے قریب کر دیا جائے، مثلا یہ بنگی ہیں، کچرے والے ہیں، ان کو کچھ ایڈی دے دیتے ہیں ہم اپنے جو ہمارے شریعت کے اندر یہ خوشی کا دن ہے، تو ایسے موقع پر ہم ان کو کچھ ہدیہ دے دیتے ہیں، تو اس میں نیت ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے جیسے سکھایا کہ یہی نیت ہونی چاہیے کہ بھائی یہ دین سے قریب ہو جائیں، وہ دیکھیں کہ مسلمان اچھے اخلاق والے ہیں، تو اس طرح سے یہ ان کو دینی نفع پہنچانا ہوا۔ اور اسی طرح سے یہ کہ اپنے مہمان ہوں، مہمان کے لیے بہت ساری رعایتیں ہیں، کافر ہو یا کچھ بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو مہمان بنایا ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی کافروں کو مہمان بنایا ہے، تو جس کے اندر جو حربی کافر نہیں ہے، فسادی نہیں ہے، دشمن اسلام اور مسلمانوں کا کھلا دشمن نہیں ہے، برسر پیکار نہیں ہے، تو ان کافروں کے ساتھ یہ درجہ بھی جائز ہے مدارات کا۔ اس میں تین فائدے ہیں، کہ ایک تو ان کو کسی طرح دینی نفع پہنچ جائے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ یا تو مہمان ہو تو مہمان کی پذیرائی کرنی ہے، ہمارے دین میں ہے، چاہے اس میں دین کا مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ دشمن ہے اندر اندر، دل کا کچھ پتہ نہیں، تو اس کے شر سے بچا جائے، اس کے ساتھ ظاہری اخلاق اختیار کرنا، تو یہ درجہ جائز ہے۔ تو یہی درجہ مدارات کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان تتقوا منهم تقا، کہ اگرچہ تم اس سے تمہیں کوئی اندیشہ ہے کبھی کہ یہ نقصان پہنچائے گا، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اور اس کی دشمنی سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ مدارات کا تعلق رکھنا۔ تو یہ کافروں سے موالات جائز نہیں، مگر ایسی حالت میں جبکہ تم ان سے اپنا بچاؤ کرنا چاہو تو یہ ظاہری مدارات ہے، یہ دل سے نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے، تو یہ درجہ جائز ہے. اور چوتھا درجہ معاملات کا ہے کہ ان سے تجارت یا اجرت اور ملازمت اور صنعت و حرفت کے معاملات کی جائیں، تو یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے. اچھا، یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تو جائز ہے، لیکن جو مرتد ہوں، مثلا قادیانی ہیں یا اور دوسرے ایسے باطل فرقے ہیں جن کو علماء نے مسلمان نہیں مانا مگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ان سب کے ساتھ تو لین دین جائز نہیں ہے. یہ ان کے ساتھ معاملہ، غیر مسلم وہ ہیں جو پہلے ہی سے کافر ہیں اور کافر رہتے ہیں اور اپنے مذہب کو اسلام سے نہیں جوڑتے ہیں، تو ان کے ساتھ معاملات کرنا، تجارت، اجرت وغیرہ سب لین دین سب جائز ہیں، بجز ایسی حالت کے کہ ان معاملات سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو، یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ کافروں کے ساتھ کرنے میں ہو کہ جس سے مسلمان کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ بھی جائز نہیں ہوگا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعامل اس پر شاہد ہے. فقہا نے اسی بنا پر کفار اہل حرب کے ساتھ اسلحہ فروخت کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے. جو کفار برسر پیکار ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، ان کو اسلحہ فروخت کرنا تو منع ہے، لیکن باقی تجارت وغیرہ کی اجازت دی ہے، اور ان کو اپنا ملازم رکھنا یا خود ان کے کارخانوں اور اداروں میں ملازم ہونا، یہ سب جائز ہے. فرماتے ہیں کہ تفصیل سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ قلبی اور دلی دوستی اور محبت تو کسی کافر کے ساتھ کسی حال میں جائز نہیں، اور احسان و ہمدردی اور نفع رسانی بجز اہل حق کے، یعنی جو دشمنان اسلام یا دشمنان مسلمان، ان کے علاوہ احسان اور ہمدردی اور نفع رسانی، کیونکہ وہ انسان ہیں اور ان کے ساتھ، انسان کے ساتھ چاہے وہ کسی مذہب کا بھی ہو، تو یہ تینوں جو ہے فائدے اس کو دے سکتے ہیں، تو اور سب کے ساتھ جائز ہے. اسی طرح ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ بھی سب کے ساتھ جائز ہے. ایک دفتر میں غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے علیک سلیک کا، خیر خیریت پوچھنے کا، تو وہ ظاہری دوستانہ اور خوش خلقی اس کی بھی اجازت ہے، جبکہ اس کا مقصد مہمان کی خاطرداری یا غیر مسلموں کو اسلامی معلومات اور دینی نفع پہنچانا یا اپنے آپ کو ان کے کسی نقصان و ضرر سے بچانا. یہ تینوں فائدے اوپر بیان کیے تھے جو شرائط ہیں، تو ان شرائط کے ساتھ غیر مسلموں کو جو برسر پیکار نہ ہو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، تو ان کے ساتھ ظاہری رواداری اور مدارات یہ جائز ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ جو احسان اور ہمدردی اور خوش خلقی کے معاملات کیے، اس کی نظیر دنیا میں ملنا مشکل ہے. مکہ میں قحط پڑا تو جن دشمنوں نے آپ کو اپنے وطن سے نکالا تھا ان کی خود امداد فرمائی، پھر مکہ مکرمہ فتح ہو کر یہ سب دشمن آپ کے قابو میں آ گئے تو سب کو یہ فرما کر آزاد کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، یعنی آج تمہیں صرف معافی ہی نہیں دی جاتی بلکہ تمہارے پچھلے مظالم اور تکالیف پر ہم کوئی ملامت بھی نہیں کرتے. غیر مسلم جنگی قیدی ہاتھ آئے تو ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو اپنی اولاد کے ساتھ بھی ہر شخص نہیں کرتا. کفار نے آپ کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائیں، کبھی آپ کا ہاتھ انتقام کے لیے نہیں اٹھا، زبان مبارک سے بد دعا بھی نہیں فرمائی. بنو ثقیف جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا ایک وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، جو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ عزت کا مقام تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مسلم محتاج ذمیوں کو، ذمی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اسلامی حکومت کے تابع ہوں، تابع ہو کر اسلامی حکومت میں رہ رہے ہوں اور جزیہ ادا کرتے ہوں، تو مسلمانوں کی طرح بیت المال سے وظیفے دیے گئے ہیں. خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے معاملات اس قسم کے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں. یہ سب مواسات، مدارات اور معاملات کی صورتیں تھیں، جس موالات سے منع کیا تھا وہ نہیں ہے. مواسات جیسا کہ بتا دیا کہ انسانی ہمدردی، مدارات یہ ہے کہ بھائی ان کے شر سے بچنا، اور روایتی جو اسلامی مہمانداری کے اصول ہیں وہ ہے مدارات کے اندر شامل. تو یہ مواسات تو یہ ہو گیا کہ انسانی ہمدردی، مگر اس میں یہ شرط ضرور ہے کہ جو دشمن اسلام ہو کھلم کھلا اور مسلمانوں کا دشمن ہو اور برسر پیکار ہو، اس کو کافر حربی کہتے ہیں، تو وہ نہ ہو بس. تو ان کے ساتھ مواصلات, ادھارات اور معاملات کے ان کے ساتھ لین دین, تجارت وغیرہ یہ سب جائز ہے. صرف موالات ہر قسم کے کافر, چاہے وہ حربی ہو چاہے غیر حربی ہو چاہے ذمی ہو, یعنی کہ دل کا معاملہ رکھنا, یہ بتانا سارا مقصود ہے کہ دل کا معاملہ رکھنا ان کے ساتھ کسی بھی کافر کے ساتھ جائز نہیں. اور اسی کے نچلے درجے میں آ جائیں تو مومنین فاسقین, جو ایمان والے تو ہیں لیکن کھلم کھلا فسق و فجور میں مبتلا ہیں, ان سے بھی محبت کا تعلق رکھنا ٹھیک نہیں ہے. اس تفصیل اور تشریح سے ایک طرف تو یہ معلوم ہو گیا کہ غیر مسلموں کے لیے اسلام میں کتنی رواداری اور حسن سلوک کی تعلیم ہے. یہ میں سب اس لیے بھی پڑھ کر سنا رہا ہوں, ایک تو یہ کہ غیروں کی وضاحت مسلمانوں میں عام ہوتی جا رہی ہے اس سے بچیں اور اس کی ان کی محبت دل سے نکالیں. دوسری ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل اسلام پر بہت انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر خرابی ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنے دین کو پورا اختیار نہیں کیا اور مفاد پرستی کی نظر ہم بھیڑ چڑھے ہوئے ہیں. جہاں کوئی فائدہ دیکھا ہم نے اپنے اسلامی اصولوں کو قربان کر دیا, آخرت کو قربان کر دیا. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ مسلمانوں میں خرابی ہے, اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جس پر انگلی اٹھائی جا سکے, کیونکہ وہ دیکھ لیجئے کہ غیر مسلموں کا بھی کتنا حق اور رواداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک سکھاتا ہے. تو ان باتوں کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی خوبیاں معلوم ہوں. اور آج کل جیسا کہ ایک یہ پریشانی اور دکھ کی بات ہے کہ جو عورت برقع اوڑھتی ہے, پردہ کرتی ہے, وہ شرمندہ سی رہتی ہے. جن کو رسوخ حاصل نہیں ہوا ابھی, وہ شرمندہ رہتے ہیں کہ ہم جو ہے نعوذ باللہ بیکورڈ ہیں, جیسا کہ لوگ باتیں بناتے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور حالت میں ہیں, حالانکہ وہ اسلام کی سب سے مضبوط حالت میں ہیں. اسی طرح جو نیا داڑھی رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کمزور حالت میں ہیں, ہم ذرا کوئی, اس لیے آدھا داڑھی کو چڑھایا جاتا ہے, داڑھی کو ذرا چھوٹا کر کے اس کو سنبھال سنبھال کے چھوٹا کیا جاتا ہے, جس کو داڑھی چڑھانا کہتے ہیں. یہ ممنوع بھی ہے, بہت سخت گناہ ہے. تو اسلام پر عمل کرنے میں عام مسلمان ذرا گھبراتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں, اور کہیں دنیا داروں سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو اپنے عمل کی وضاحتیں ادھر ادھر سے الٹی سیدھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ خرابی ہمارے اندر تو ضرور ہے, لیکن اسلام میں کوئی خرابی نہیں. اسلام کافروں کے ساتھ بھی رواداری اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے. دوسری طرف جو ظاہری تعارض ترک موالات کی آیات سے محسوس ہوتا تھا وہ بھی رفع ہو گیا, یعنی کہ جو دلی معاملات سے منع کیا گیا ہے, تو اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ کافروں سے بالکل تعلق ہی نہیں رکھنا اور ان سے دشمنی ہی رکھنی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کے ساتھ جیسا بھی عرض کیا, مدارات اور معاملات اور مواصلات, یہ تین قسم کے تعلق سوائے اس کے کہ وہ ہر بھی کافر ہو, سب کے ساتھ جائز ہے. اب ایک بات یہ رہ گئی کہ قرآن نے کفار کے موالات اور قلبی دوستی اور محبت کو اتنی شدت سے کیوں روکا کہ وہ کسی حال میں کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں. قلبی محبت رکھنا کسی کفار کافر کے ساتھ جائز نہیں, تو کیوں اتنی شدت سے روکا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں اس دنیا کے اندر انسان کا وجود عام جانوروں, جنگل, درختوں, مویشی, گھاس پھوس کی طرح نہیں ہے کہ پیدا ہوئے, پھولے پھلے, پھر مر کر ختم ہو گئے, بلکہ انسان کی زندگی اس جہان میں ایک مقصدی زندگی ہے. اس کی زندگی کے تمام ادوار, اس کا کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, یہاں تک کہ جینا اور مرنا, سب ایک مقصد کے گرد گھومتے ہیں. جب تک وہ اس مقصد کے مطابق ہیں تو یہ سارے کام صحیح اور درست, اور انسان کی زندگی قیمتی ہے. اس کے مخالف ہیں تو یہ سب کے سب غلط ہو جائیں گے اور انسان کی انسان جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا. دانائے روم نے خوب فرمایا, زندگی از بہر ذکر و بندگی است, بے عبادت زندگی شرمندگی است. کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے ہم کو, اس کا مفہوم شعر کا یہ ہے کہ اپنی بندگی کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے دی ہے. بغیر عبادت, بغیر اللہ کی یاد کے زندگی شرمندگی ہی شرمندگی ہے. جو انسان اس مقصد سے ہٹ جائے وہ دانائے روم و اہل حقیقت کے نزدیک انسان نہیں. قرآن حکیم نے اسی مقصد کا اقرار انسان سے ان الفاظ میں لیا ہے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے.
صرف اللہ رب العالمین کے لیے. ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العالمین کے لیے. یعنی کیا کہ ہم سراسر بندے ہیں اور ہمیں پوری زندگی ہر لمحہ ہر سانس ہر پلک جھپکتے ہم اللہ کے غلام ہیں. ہماری پوری کی پوری حیات اور ہمارا آخری انجام موت وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے. یہ ہے انسان کا مقصد. تو فرماتے ہیں کہ جب انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی اطاعت اور عبادت ٹھہرا تو دنیا کے کاروبار ریاست سیاست آئلی اور منزلی تعلقات سب اس کے تابع ٹھہرے. یعنی اگر اللہ راضی ہے تو پھر سب ٹھیک ہے, سارے معاملات بھی ٹھیک ہیں, حکومت بھی ٹھیک ہے, تعلقات بھی ٹھیک ہیں, اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو پھر یہ سب کچھ بیکار اور غلط ہے. تو جو انسان اس مقصد کے مخالف ہیں یعنی کفار, وہ انسان کے سب سے زیادہ دشمن ہے. یہ بات ہے. دیکھیے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کے سب سے زیادہ دشمن ہے, اور اس دشمنی میں چونکہ شیطان سب سے آگے ہے اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا ہے ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. یعنی شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کی دشمنی ہمیشہ یاد رکھو. اسی طرح جو لوگ شیطانی وساوس کے پیرو اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے آئے ہوئے احکام خداوندی کے مخالف ہیں ان کے ساتھ دلی ہمدردی اور قلبی دوستی اس شخص کی ہو ہی نہیں سکتی جس کی زندگی ایک مقصدی زندگی ہے, اور دوستی اور دشمنی اور موافقت اور مخالفت سب اس مقصد کے تابع ہیں. اسی لیے صحیحین کی حدیث میں روایت ہے من احب للہ وابغض للہ فقد استقبل ایمانہ. یعنی جس شخص نے اپنی دوستی اور دشمنی کو صرف اللہ کے لیے وقف کر دیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو یہ کفار کے متعلق بھی ہے, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جو فاسقین ہیں جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں ڈھٹائی کے ساتھ دلیری کے ساتھ نادم نہیں ہوتے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی دوستی کا یہ انجام برا ہوگا. اور جو آدمی ان سے اسی لیے علیحدگی اختیار کرے اللہ کے لیے, جو ہم گناہوں کے مجالس میں نہیں جاتے تو یہ اس کی یہی بات ہے کہ ہم اللہ کے لیے ان سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں. میں بغض کا لفظ استعمال نہیں کرتا کیونکہ وہ مومن ہیں, تو ان سے بغض رکھنا جو ہے یہاں پر اس لفظ کا مناسب استعمال مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ کہ ان سے علیحدگی ہم اسی لیے اختیار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے علیحدگی اختیار کرتے ہیں, اور اگر ہم اس میں شرکت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ضرور ہمارے دل کے کونے میں کہیں ان کی محبت بسی ہوئی ہے, اور جیسا کہ بغض ان کے ساتھ ہونا چاہیے ویسا ہمارے دل میں نہیں ہے. تو ہم جو گناہوں کی مجالس میں شریک نہیں ہوتے اپنے قریبی رشتہ داروں کے, تو اس کی وجہ یہی ہے. تو کفار سے تو ہمارا سامنا نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی اس طرح سے ہم جو عمل کریں گے بغیر اس کے کہ اقربا کی حقارت دل میں آئے اور ان کو ہم برا جانیں, ان کے فعل کو تو برا جانیں لیکن ان سے علیحدگی اس لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ وہ فی الوقت شیطان کی پیروی کر رہے ہیں اور شیطان کو انہوں نے دوست بنا رکھا ہے, اس واسطے ہم ان سے اس ایسے موقع پر محبت کا تعلق قطع کر دیتے ہیں. اور جو اللہ والے ہیں ظاہر ہے ان سے محبت جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے لیے ہیں. تو یہ من احب للہ وابغض للہ یہ دونوں باتیں اس میں آ گئیں, کیا اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنا ان سے محبت کرنا, اور ایسی مجالس جہاں خدا کی نافرمانی کے کام ہوں تو یقیناً وہ شیطان کی پیروی ہے, اور شیطان چونکہ سب سے بڑا دشمن ہے اس لیے ہم ان لوگوں کی ایسی مجالس سے بغض رکھتے ہیں. فقد استکمل ایمان, جو آدمی اس پر کامل عمل کرے گا جس قدر بھی عمل کرے گا اس کا ایمان انشاءاللہ اسی قدر کامل ہوگا. آگے فرماتے کہ معلوم ہوا کہ ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی محبت اور دوستی اور دشمنی اور نفرت کو اللہ تعالیٰ کے تابع بنا دے. اس لیے مومن کی قلبی موالات اور مودت صرف اسی کے لیے ہو سکتی ہے جو اس مقصد کا ساتھی اور اللہ جل شانہ کا تابع فرمان ہو. یہی بات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے چونکہ اللہ کے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے تابع بنا دیتے ہیں اور ان کی غلامی میں رہتے ہیں, تو اس لیے ان کے ساتھ قلبی موالات اور محبت جو ہے وہ یہ اصل مقصد کے ساتھی ہیں. اللہ والے ہمارے مقصد کے ساتھی ہیں, جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, کہ کیا ہی اچھے رفیق ہیں. تو ان کے ساتھ دوستی مقصد کے ساتھ دوستی رکھنا ہے, یعنی یہ اللہ جل شانہ کے تابع فرمان کامل ہوتے ہیں, اس لیے ان کے ساتھ دوستی اور محبت میں کمال حاصل کرنا چاہیے اور یہی اصل لوگ اصل دوستی کے لائق ہیں. اس لیے قرآن حکیم کی مذکورہ آیات میں کافروں کے ساتھ دلی اور قلبی موالات اور دوستی کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ انہی میں سے ہیں, کیونکہ دشمنوں کا ساتھ دینے والا دشمنوں میں ہی شمار ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دوستوں میں شمار فرمائیں. آخری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی عظیم ذات سے ڈراتا ہے, ایسا نہ ہو کہ چند روز اغراض و مقاصد کی خاطر موالات کفار میں مبتلا ہو کر اللہ جل شانہ کو ناراض کر بیٹھو. چند روزہ اغراض دنیا کی زندگی تھوڑے دن کی ہے, تو ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت کو خطرے میں ڈال دیں اور کفار کی دوستی میں مبتلا ہو کر اپنے مالک و خالق کو ناراض کر بیٹھیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں کہ کہیں میرے بندوں کا نقصان نہ ہو جائے, آخرت نہ کھو بیٹھیں. اور فرمایا کہ چونکہ موالات کا تعلق دل سے ہے اور دل کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص واقع میں تو کفار کی موالات و محبت میں مبتلا ہو مگر زبانی انکار کرے. اس لیے دوسری آیت میں ارشاد فرما دیا کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف اور خبردار ہے, یہ انکار اور حیلہ ان کے سامنے نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے کہ اسلام کتنی خوبی کا مذہب ہے, اسلام امن و عافیت کا مذہب ہے, بھائی چارے کا مذہب ہے, حسن سلوک کا مذہب ہے, رواداری کا مذہب ہے, مواصلات کا مذہب ہے. ساری کی ساری خوبیاں جو کسی مذہب میں ہو سکتی تھیں وہ اسی مذہب کے اندر ہیں, اس کے علاوہ کسی مذہب میں خوبیاں ایسی کامل نہیں ہیں, اور یہی ہمارا ذریعہ نجات ہے. اسی پر پورا پورا عمل کرنے سے ہم کامیاب ہوں گے اور منزل مقصود تک پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے قلب سے غیروں کی محبت کو بالکل ہی نکال دیں اور اپنوں کی محبت یعنی اپنی اور اپنے انبیاء کی محبت, صحابہ کی محبت, اولیاء اللہ کی محبت ہم سب کو عطا فرما دیں. بہت سے میسیجز آ رہے ہیں پوچھنے کے لیے کہ صبح کی مجلس کب شروع ہوگی, تو کافی عرصہ اس میں گزر گیا سوچ بچار کے اندر, اور بار بار جو ہے تقاضا یہی ہوتا رہا کہ معارف القرآن جس کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پہلو ہیں اور اسی کے اندر بہترین معارف بھی ہیں اور اسی کے اندر قرآن پاک کی تعلیمات بھی موجود ہیں اور اسی کے اندر جو ہے بعض مسائل بھی ہیں جن کا معلوم ہونا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تو میری نظر میں الحمدللہ یہ بالکل ایک کامل تربیت کا طریقہ ہے معارف القرآن اور مجموعہ ہے, اور اس میں خاص طور پر یہ بات ہے کہ اس کا جو آیات کا ترجمہ ہے متن وہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ترجمے کو لیا اور اسی ترجموں کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان ہیں معارف القرآن کی تالیف کرنے والے انہوں نے اسی ترجمے کو لیا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ مشکل الفاظ کے آگے بین القوسین معنی درج کر دیے ہیں آسان کر کے, اور پھر تفسیر اس کی خلاصہ تفسیر وہ بیان القرآن سے لی گئی ہے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان القرآن سے, جو بہت ہی زبردست ترجمہ ہے اور اکابر نے بھی اس کی بہت تعریف کی ہے, خود حکیم الامت نے اس کی تعریف کی ہے. اور تو یہ اس کے اندر بھی یہ خوبی ہے کہ اس کے مشکل الفاظ کے ساتھ بین القوسین ترجمہ آسان کر کے حضرت مفتی صاحب نے لکھ دیا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے اندر معارف ہیں قرآن پاک کی سمجھ کی باتیں, گہری سمجھ کی باتیں, اور پھر اس میں مسائل بھی ہیں. مسائل کا جاننا نجات کے لیے بالکل ضروری ہے, مسائل کے بغیر نجات نہیں ہے. اس لیے اکثر ہم میں سے مسلمان مسائل سے ناواقف ہیں, ایک تو مسائل سے ناواقف, دوسرے مسائل کی اہمیت سے ناواقف ہیں. تو اس میں یہ بات بھی انشاء اللہ تعالیٰ آ جائے گی کہ جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ انشاء اللہ تعالیٰ پڑھ کر سنائے جائیں گے, اور جو فروعی مسائل ہیں ان سے گریز کیا جائے گا. اور ان مسائل کو پڑھنے کا مقصود بھی یہی ہوگا کہ مسائل سے علم واقفیت ہو جائے اور اپنے اپنے حالات کے مطابق پھر مفتیان کرام سے رجوع کی توفیق ہو جائے. یہاں مسائل بتانا مقصود نہیں ہوگا بلکہ مسائل کو سنانے سے ارادہ یہی ہے کہ لوگوں کے اندر مسائل کی اہمیت اور واقفیت بڑھ جائے, جانکاری جسے کہتے ہیں. تو اس کے لیے مفتیان کرام سے رجوع کی توفیق ہو جائے, اس لیے مسائل بھی پڑھ کر سنائے جائیں گے. غرض یہ کہ گزشتہ شب بہت شدید تقاضے کے بعد الحمدللہ حضرت والا مدد اللہ العالی سے فون پر بات ہوئی اور حضرت سے میں نے درخواست کی کہ مجھے اجازت فرمائیں, کیونکہ چار سال یا تقریباً پانچ سال پہلے بھی حضرت والا مدد اللہ العالی سے میں نے عرض کیا تھا کہ معارف القرآن سے مجھے قلبی لگاؤ ہے اور اس کو میں پڑھ کر بھی سنانا چاہتا ہوں تاکہ اس میں مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ پڑھ کر سنانے سے پہلے مجھے اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہوگا تاکہ ضروری ضروری باتیں بیان ہوں. اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اختصار بھی ہو جائے گا اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ مشکل مضامین کو اس میں سے خارج کر دیا جائے گا تاکہ عام فہم سبق ہو جائے. تو الحمدللہ حضرت والا مدد اللہ علی بہت خوش ہوئے اور مجھ کو دعا بھی دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فہم عمیق عطا فرمائے. اور پھر حضرت والا سے پوچھا کہ اس کو شروع کہاں سے کیا جائے, تو میری قلبی خواہش تھی کہ میں سورہ حجرات سے شروع کروں کیونکہ میں نے پہلے بھی آسان ترجمہ قرآن الحمدللہ پورے ترجمے کے ساتھ پڑھا, لیکن جب سورہ حجرات پر پہنچا تو مجھے شدید تقاضا ہوا کہ میں اب معارف القرآن سے استفادہ کروں. تو پھر وہاں سے سورہ حجرات سے میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا اور پھر اما پارے کے ختم کے بعد الحمدللہ سورہ بقرہ کا پورا پڑھ لیا. پہلی جلد میں پوری سورہ بقرہ ہے, اس کا الحمدللہ مطالعہ پورا ہو گیا. اب سورہ آل عمران شروع کیا. تو غرض یہ کہ حضرت والا سے عرض کیا تو حضرت نے فرمایا کہ سورہ رحمان سے کیوں نہیں شروع کرتے. میں نے عرض کیا کہ حضرت میں تو چاہتا ہی یہی ہوں کہ قدم قدم آپ کی رہنمائی ہو, جیسے بچہ قاعدے پہ انگلی رکھواتا ہے باپ بچے کی کہ اب یہ پڑھو الف با تا, تو میں اسی طرح آپ کی تعلیمات پر اور آپ کے فرمان پر چلنا چاہتا ہوں. تو لہٰذا ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ رحمان سے اس کی ابتدا کی جائے گی معرفت القرآن سے. اور جس طرح صبح کو ہمارا 10-15 منٹ کا درس ہوا کرتا تھا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب معارف القرآن سے پڑھ کر روزانہ سنایا جائے گا. اور اس کے لیے میں نے ارادہ کیا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اب جو بدھ آنے والا ہے اگلا بدھ ان شاء اللہ اس دن سے ہم ابتدا کریں گے. اور اس کے لیے ہمارے ایک انجینئر ہیں کمپیوٹر کے, ان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے کہ اس کی ایک آڈیو بک کی طرح سے بنا دی جائے جس میں ہر قسم کا ریکارڈ ہو اور اس سے کنسلٹیشن بھی آسانی ہو اور اس میں مختلف فوائد ہوں سننے والوں کے لیے. اور جہاں سے کہیں سے قرآن شریف ہم سننا چاہیں تو اس میں وہ بھی ایک آپشن ہو کہ جہاں سے اس میں وہ ہم لکھ دیں اور اس کو وہاں سے سن لیں. تو مختلف قسم کے اس کے اندر جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہوں. اللہ تعالیٰ کامیابی فرمائے, حضرت والا نے دعا بھی فرمائی ہے, اللہ حضرت کی دعا اس ناکارہ کے لیے قبول فرمائے اور صدقہ جاریہ ہم سب کے لیے بنائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی کچھ دن لگیں گے, اس میں وہ دیکھیں گے پروگرام کون سا بنانا ہے کیا کرنا ہے, لیکن میں تو زیادہ گیپ نہیں دے سکتا تو اب یہی کریں گے کہ ارادہ یہ ہوا دل میں ابھی نماز کے دوران یہ خیال آیا کہ سلسلہ تو انشاءاللہ اگلے بدھ سے ہم شروع کر دیں گے, چاہے سافٹ ویئر جب بھی بنے وہ یہاں ریکارڈنگ رہے گی اس کو بعد میں ہم سافٹ ویئر میں جمع کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سب سے دعا کی درخواست بھی ہے. اور ایک خاص بات اور وہ یہ ہے عرض کرنے کی کہ بھائی جس کو ذوق اور شوق ہو وہ سنیں, یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ضروری زبردستی کی چیز نہیں ہے کہ بھائی اب چونکہ یہاں تعلق ہے اور بیٹھے ہیں اس لیے سننا ضروری ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک تو یہ کہ علمی استعداد اتنی ہو, ایسا نہ ہو کہ میں پڑھ کے کچھ سناؤں اور علمی استعداد نہ ہو اور پھر وہ کچھ کا کچھ سمجھ لیں اور اس کو آگے غلط بیان کر دیں. اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم اور تمام مشائخ نے دین کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط فرمائی ہے. اس لیے جو اہل علم نہیں ہیں اور ان کی استعداد نہیں ہے یا اردو اچھی نہیں ہے وہ اس کو نہ سنیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. تو ایک تو یہ چیز ہو کہ ذوق و شوق ہوں اور استعداد ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بعض جگہ ایسی تفاصیل آ جاتی ہیں جس سے آدمی میں اکتاہٹ پیدا ہو سکتی ہے. اسی لیے میں نے اس کو شروع سے پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا سورہ الاخلامین سے, کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر اس کی تفسیر کے اندر بہت خلاصہ ہے اور بہت یعنی طوالت ہے, تو اور اس کے اندر مسائل ہیں اچھے خاصے. تو جیسا کہ آپ کو میں نے ابھی عرض کیا کہ مجھے مسائل کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے, اصل بس یہی ہے کہ اس میں کئی فوائد کا مجموعہ ہے معرف القرآن. ایک تو خود کلام پاک کی برکات ہیں اس میں اور سب چشمہ ہدایت ہے, دوسرے یہ کہ اس میں معارف ہیں, مسائل ہیں, سیرت ہے اور احکامات خداوندی ہیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جن لوگوں کو استعداد ہو, سمجھ ہو, اردو اچھی ہو اور ذوق و شوق ہو وہ اس کو شروع بھی کریں, اور جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہو یہ سلسلہ چلتا رہے تو روزانہ کا ایک عمل سمجھ کے یہ کریں, روزانہ کی ایک عبادت سمجھ کے کریں. یہ نہ سوچیں کہ اس کی 8 جلدیں ہیں اتنی ضخیم یہ کب جا کے پوری ہوں گی, کب پورا ہوگا, نہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مقدمے میں یہ بات درج فرمائی ہے جس جو چوٹ مار گئی دل کو کہ اصل چیز تکمیل نہیں ہے, تکمیل تو اللہ کے اختیار میں ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر سانس, ہر لمحہ, ہر پلک جھپکتے اللہ کے دین کی خدمت میں کھپ جائے, کھپ جائے بس. تو تکمیل کی فکر نہ کریں کہ یہ سلسلہ کب جا کے ختم ہوگا. اب دیکھیے کہ الحمدللہ جب سے آسان ترجمہ قرآن شروع کیا, قرآن پاک کے 30 پارے ہیں, 1000 سے زیادہ صفحات پہ یہ ہے مشتمل, تو تھوڑا 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 روز کر کے منزل کو ہم نے نہیں سوچا بلکہ تھوڑا تھوڑا روز پڑھتے گئے. آج الحمدللہ قرآن پاک سورہ حجرات سے لے کر آخر تک معرف القرآن سے پورا ہوا, اور اس کے بعد یہ 2.5 پارہ پونے 3 پارہ سورہ بقرہ کا یہ بھی الحمدللہ تفسیر خلاصہ اور معرف مسائل کے ساتھ پڑھ لیا. تو بات یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کام بہت ہو جاتا ہے, تو یہ نہ سوچیں کہ یہ کب ختم ہوگا, کب ہوگا. اسی لیے میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو ذوق و شوق ہے علم دین کا وہ اس کو پابندی سے سنیں, انشاءاللہ تعالی نفع ہوگا. اور جیسا کہ بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بھائی یاد نہیں رہتا, جو پڑھا سنا یاد نہیں رہتا, تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس کی بھی فکر نہ کرو, کیونکہ کھانا 2 دن پہلے کا کھایا ہوا یاد نہیں رہتا لیکن طاقت اس کی جسم میں کام کر رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ ایک مستقل عبادت سمجھ کے ہم کریں کہ ہمارا یہ وقت اللہ کے دین کو سیکھنے میں, احکام الہی کو سیکھنے میں اور اس کے معارف و مسائل سیکھنے میں صرف ہو رہا ہے, تو یہ خود ایک عبادت بن جائے گا. اور دوسرے یہ کہ انشاءاللہ تعالی کہیں نہ کہیں جب موقع آتا ہے تو وہ بات سنی ہوئی یا پڑھی ہوئی یاد آ جاتی ہے, انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کی توفیق ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں شرف سے قبول عطا فرمائے, کیونکہ قبول ہی سب سے بڑی چیز ہے. کام بڑے بڑے ہو جائیں لیکن خدا نہ خواستہ قبول نہ ہو تو بڑی ہلاکت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس سلسلے کو شروع کرنے کی بھی اور توفیق عطا فرمائے اور اس میں امداد بھی ہماری فرمائے غیب سے, اور ہمارے بزرگوں کے فروز و برکات سے نوازے, اور ہمارے بزرگوں کے لیے اور سب کے لیے سب کا جاریہ بھی بنائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو تکمیل تک بھی پہنچائے. وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خطا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي هو فيه هو في الوسط فقال هذا الانسان هذا اجله محيط به وهذا الذي هو خارج عمله فهذه الخطط خطط الصغار الاعراض فان اخطاه هذا نهزه هذا لئن اخطأه هذا نصحه هذا نحسه هذا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 خط کھینچ کر ایک مربع بنایا, اور ایک خط مربع کے درمیان کھینچا جو مربع سے باہر نکلا ہوا تھا, ایک اسکوائر ہے اور درمیان میں اس کے ایک لائن ہے جو باہر نکل رہی ہے ایک طرف سے, اور پھر چھوٹے خط چھوٹے چھوٹے خط درمیان کے خط میں اس کے دونوں جانب کھینچے کراس میں، اور فرمایا یہ درمیانی خط انسان ہے اور یہ مربع اس کی موت ہے جو چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے، اور یہ درمیانی خط کا حصہ جو مربع سے باہر ہے وہ اس کی آرزو ہے، یعنی موت پہلے آ جائے گی، آرزویں لمبی ہیں، اور درمیانی خط میں دونوں طرف چھوٹے چھوٹے خط ہیں، یہ انسان کے وہ عوارض ہیں یعنی آفات بلیات اور امراض وغیرہ جو ہر جانب سے آدمی پر متوجہ ہیں کہ اس کو پیش آویں اور ہلاک کریں۔ پس اگر ایک عارضہ اور حادثے سے انسان بچ گیا تو پھر دوسرا ہے، دوسرے سے بچ گیا تو تیسرا ہے، اسی طرح متعدد عوارض اور حوادث طاق میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ تو اسی میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاصل یہ کہ آدمی امیدیں دراز رکھتا ہے اور ایک آرزو پوری ہو جاتی ہے تو دوسری آرزو کو پورا کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اور انہی امیدوں میں پھنس کر آخرت کی تیاری سے غافل رہتا ہے کہ اچانک اسے موت پکڑ لیتی ہے اور بہت سی تمناؤں کو خاک میں ملا دیتی ہے، اے بسا آرزو کے خاک شدہ۔ پس عقل مند وہ ہے جو آخرت کے کاموں میں غفلت نہ کرے اور اپنے اعمال کو درست رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادات و خصائص سے متعلق ہیں سنتیں۔ جب کوئی ملتا تو پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام فرماتے، جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے، متکبروں کی طرح کناکیوں سے نہ دیکھتے، نگاہ نیچی رکھتے تھے، غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے، برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے، آپ انتہائی نرم مزاج، حلیم الطبع اور رحم دل تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان صفات سے نواز۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض شمائل اور اخلاق و عادات کے بیان میں 21 فصل ہے۔ اس میں رسالہ شیم الحبیب مصنفہ حضرت مولانا مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی خاتم مثنوی کے، جس کا ملتحق المقدمہ میں ذکر آیا ہے، یہ بسبب اس کے کہ شمائل میں کافی مقدار پر مشتمل ہے، ترجمہ مال اصل کے ایراد کو کافی سمجھا گیا اور نام اس کا شم الطیب ترجمہ شیم الحبیب ہے۔ اس فصل کے اجزاء کو بلفظ وصل تعبیر کیا جاوے گا، ومن اللہ التوفیق۔ شم الطیب، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس نے ہماری طرف ایک رسول کو بھیجا، یعنی اس کا ترجمہ ہے، جس ترجمے کا نام ہے شیم الحبیب، شم الطیب کا ترجمہ شیم الحبیب۔ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس نے ہماری طرف ایک رسول کو بھیجا جو عربی، ہاشمی، مکی، مدنی، سردار، امین، سچی خبریں دینے والے، سچی خبریں دیے گئے قریشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر، جو کہ آپ کے محب خاص اور رازدار با اختصاص تھے، سب کے سب پر رحمت نازل فرما رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم۔